الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ زخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں 25ویں پارے میں سے, اور مشرکین مکہ اور ان کے سرداروں کی عبرت کے لیے, تنبیہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کا, بلکہ فرعون اور آل فرعون کا ذکر فرمایا, اور اس فرعون نے جو تکبر کی روش اختیار کی اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو حقیر کہنے کی کوشش کی, اس کا تذکرہ پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آیا تھا. اور اسی کے ذیل میں ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مرتبہ لوگ معیار سمجھتے ہیں دولت کو یا مال و اسباب کو یا کسی دنیاوی منصب کو, اور اس کی بنیاد پر کسی کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا معیار یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کی دولت کی بنیاد پر, کسی منصب کی بنیاد پر, کسی اختیار کی بنیاد پر اللہ کی نگاہوں میں بلند ہو جائے. اللہ کا معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے کلام کیا تھا. سورہ زخرف کی آیت نمبر 53 سے مطالعہ میں شروع کر رہا ہوں آج کا. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ فرعون یہ کہہ رہا تھا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن ڈالے گئے, او جاء معہ الملائکۃ مقترنین, یا کیوں نہیں لگاتار اس کے ساتھ فرشتوں کا نزول کر دیا گیا. یعنی فرعون وہی اپنی تکبر کی روش کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس تو مال و دولت کے خزانے بھی نہیں ہیں, اور بادشاہ تو دنیا میں معروف اس وقت بھی تھی کہ جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کے پاس کنگن ہوا کرتے تھے, تو گویا وہ اپنی بادشاہت کی طرف اشارہ کر کے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے پاس تو سونا بھی نہیں, چاندنی بھی نہیں, سونے کے کنگن بھی نہیں, اور اگر یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سپورٹ کے لیے, اس کی دلیل کے لیے فرشتوں کو تو بھیجا ہوتا, ایسا کوئی معاملہ یہاں پر نہیں ہے. یہ بھی اس کی وہ تکبر کی روش کے اظہار کا ذکر ہے جو قرآن اس مقام پر کر رہا ہے. فرمایا کہ فاستخف قومه فأطاعوه, بس اس نے اپنی قوم کو بالکل بے عقل کر دیا تو ان لوگوں نے اس کی بات مان لی. یعنی چالاک اور عیار قسم کے لوگ بہانے بنا کر بھی حکمرانی کو چلاتے ہیں اور اپنی عوام کو مختلف قسم کے معاملات میں مبتلا رکھ کر اپنی حکمرانی کو جاری رکھتے ہیں. وہ جو خوب کہا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر, پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. ذرا مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کے اندر کوئی احساس اپنے حقوق کے نہ ملنے کا پیدا ہو تو حکمران کی ساحری پھر ان کو مست کر دیتی ہے کسی چکر میں لگا کر. جیسے ہمارے بادشاہوں کے معاملات کیا, ہمارے حکمرانوں کے معاملات کیا ہیں, کبھی فلاں اسکینڈل کے اوپر پوری قوم کو لگا دو, کبھی فلاں اسکینڈل پہ پوری قوم کو لگا دو, کبھی کرکٹ کے کریز کے اندر لگا دو, کبھی ایک کیس اٹھا کر پوری قوم کو اس میں لگا دو, کبھی کسی خاتون کو, نام میں کسی کا نہیں لے رہا, اس کے ایشو کو کھڑا کر کے پوری قوم کو, پوری میڈیا کو, میڈیا کے ذریعے پوری قوم کو اس چکر میں لگا دو. لیکن قوم کے اصل مسائل کیا ہیں, اور وہ ظلم و ستم جو برپا ہے, جو بربریت مچائی جا رہی ہے, جس تباہی کا قوم کو شکار بنا دیا گیا ہے, اس کے بارے میں فکر ہی پیدا نہیں ہوتی. بہرحال قوم بھی اتنی سیدھی نہیں ہوتی ہے, لوگوں کے اپنے اندر بھی کہیں نہ کہیں چور چھپا ہوا ہوتا ہے, ان کو بھی جو ہے وہ دنیا پسند ہوتی ہے, دنیا پرستی پسند ہوتی ہے, دنیا کا مال و اسباب پسند ہوتا ہے, تو تھوڑا سا کوئی لولی پاپ دے کر ان کو خاموش کرا دے تو مطمئن ہو جاتی ہے. یہ قوم کی بات کر رہا ہوں, باقی حکمرانوں کی ساحری تو وہ چلتی رہتی ہے. تو اس کے بارے میں کہا کہ فاستخف قومه فأطاعوه, اس سب یہ قوم کو بالکل بے عقل کر دیا, بس ان لوگوں نے اس کی بات کو مانا. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ لوگ نافاسق یعنی نافرمان تھے. فلما آسفونا انتقمنا منہم, پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. اور فاغرقناہم اجمعین, ہم نے ان سب کو غرق کر ڈالا. مشہور واقعہ ہے, فرعون اور آل فرعون ان کے لشکروں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے غرق کر دیا جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی بنی اسرائیل کو لے کر, تو وہ جو دریا کا ایک حصہ تھا, سمندر کا ایک حصہ جہاں جا کے دریا ملتا ہے, اس مقام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھاڑ دیا اور بنی اسرائیل کو لاکھوں کی تعداد میں لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, اور پیچھے سے فرعون اور آل فرعون ان کا لشکر آتا رہا. تعاقب کے اندر جب وہ آیا تو اللہ نے پانی کو برابر کر کے ان کو غرق کر ڈالا. یہ معروف واقعہ ہے, اور خود اس فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, عبرت کا نشان بنا دیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 90-91-92 میں تفصیل آتی ہے, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, آج کے دن تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیا جائے. اسی کو آگے اللہ نے فرمایا, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا, پھر ہم نے ان کو گیا گزرا ماضی کا قصہ بنا دیا, وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ, اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک داستان عبرت بنا دیا. آج بھی فرعون کی تصاویر وہ آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی, اور خدائی کا دعویٰ کرنے والوں اس کا انجام کیا ہوا, کیسے اللہ نے اس کو غرق بھی کیا اور اس کی لاش کو محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے اور نشان عبرت بنا دیا. یہ معروف بات ہے. اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آ رہا ہے. اس کا ایک خاص پس منظر یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشرکین مکہ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی ہے, تو لوگوں نے ایک معاذ اللہ کا اعتراض کیا, کہا آپ ہمیں کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کریں, تو جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تم کہتے ہو کہ عیسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے, لوگوں نے تو اس کی بھی عبادت کی تھی. معاذ اللہ. تو اب وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ لوگوں نے عیسیٰ کی عبادت کی تھی, تو معاذ اللہ, معاملہ یہ نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول, اور انہیں ابھی ذکر آ بھی جائے گا آگے انشاءاللہ, انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ تو بعد میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہے اور ان کو معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے خدا قرار دے دیا. تو یہ مشرکین مکہ انہوں نے اعتراض جڑ دیا کہ تم توحید کی بات کرتے ہو, ایک کو ماننے کی بات کرتے ہو, عیسیٰ کی بھی تو پرستش کی گئی, معاذ اللہ, اور تم کہتے ہو بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے میں جہنم میں جلایا جائے گا, تو عیسیٰ کی بھی تو پرستش کی گئی, معاذ اللہ. اگلا جملہ میں نہیں کہہ رہا, اندازہ کیجئے کہاں تک بات گئی ہے. اس کے بھی جواب سورۃ الانبیاء کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیا, وہ میں اشارہ کر دوں گا. البتہ اس تناظر میں اب اگلی آیات کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے, لیکن نوٹ کیجئے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام, اس کا اعجاز ہے. نکتہ تو ایک مشرکین نے اٹھایا جس پر اللہ تبصرہ عطا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے, مگر بات اتنی ہی نہیں ہے, بلکہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا, اور جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا نصارہ بھی موجود تھے, نجاشی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایمان لے آئے تھے, اور نصارہ بھی کچھ ایمان لائے تھے, ان کے وفود بعد میں آئے ہیں, ان کے ڈیلیگیشنز بعد میں آئے ہیں, انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام سے کلام کیا ہے, اس کلام کے نتیجے میں اللہ نے آیات عطا فرمائی ہیں, بار بار عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا, ان کی دعوت توحید کا تذکرہ آیا, ان کے بارے میں نصارہ نے جو غلط عقائد اختیار کر لی ان کا رد قرآن نے کیا ہے. یہ اتنے سارے پہلو بھی ہیں اس واقعے کے بیان کے تعلق سے جو سامنے رہنے چاہیے, جو اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کلام اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ ولما ضرب ابن مریم مثلا, اور جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا, اذا قومک منہ یصدون, تو آپ کی قوم اس حوالے سے خوشی کے مارے چلانے لگی, معاذ اللہ, وقالوا, آپ کی قوم سے مراد یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ, وقالوا, اور ان لوگوں نے کہا, آلہتنا خیر ام ہو, کہنے لگے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ, یعنی عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ, معاذ اللہ, ما غربوہ لک الا جدلا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کے سامنے ان کی مثال, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ, یہ تذکرہ یہ لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ صرف آپ سے جھگڑا کریں اور جھگڑا کر کے آپ کو خاموش کرانے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ کی دعوت توحید ان کے مفادات پر ضرب ڈال رہی ہے, ان کو تو مفادات پہ ضرب لگتی بھی دکھائی دے رہی ہے. ضمناً ایک بات کئی مرتبہ آ چکی, معاملہ صرف اتنا نہیں تھا کہ 360 بت مکہ میں رکھے ہوئے تھے, بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے, معاملہ یہ بھی تھا کہ پورے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے اور ان کے نام پر پیسے چھوڑ کر جایا کرتے تھے, اور وہ پیسے مشرکین کے سرداروں کی جیب میں جایا کرتے تھے, اس سے ان کی اکانومی چلتی تھی. اب اگر ایک اللہ کی توحید کی یہ تو بات مان لیں تو 360 تو گئے نا, اور 360 کے جانے کا مطلب اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا. آج مسلمانوں کو بھی پریشانی کیا ہے, ایک اللہ کے ہو رہے ہیں تو ہماری اکانومی کا مسئلہ ہو جائے گا. اور اللہ کے بندوں, یہ بات بھی برسوں سے عرض کر رہا ہوں, اللہ کو ناراض کر کے کیا ہمارے پاکستان میں سونے کے پہاڑ نکل آئے؟ اللہ کو ناراض کر کے ہمارے ملک میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی؟ مشرکین کو کیا سمجھایا گیا؟ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ جب تک اس کا حاصل, جب تک تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے, کفر کرتے رہو, کھلاتا رہا, الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. تم نے اس کو ناراض کیا, تم نے کفر کیا, تم نے شرک کیا, تم نے بیت اللہ کو بتوں کی گندگی سے بھر دیا, تب تک وہ کھلاتا رہا, تو جب اس کی توحید پر آ جاؤ گے تو بھوکا مار دے گا وہ. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں بھی سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو, اگر اللہ کی شریعت آ جائے گی تو کیا بھوکے مار جائیں گے ہم لوگ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آج تک شریعت کو پامال کر کے, اس کے احکامات کو پامال کر کے, اس کو ناراض کر کے, اس کے احکامات کو توڑ کر انفرادی اجتماعی سطح پر, تب بھی وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, کروڑوں سے بہتر رکھا تھا اس نے. تو جب اس کی ماننے پر آ جائیں گے تو کیا وہ بھوکا مار دے گا؟ نافرمانیوں کے ساتھ, فسق و فجور کے ساتھ, گناہوں کے ساتھ اور معصیتوں کے ساتھ اس کی شریعت کو چھوڑ کر پامال کر کے تب بھی کھلا رہا ہے, تو جب اس کی شریعت پر آ جائیں گے, اس کے احکامات پر آ جائیں گے, اس کے دین کو تھام لیں گے, تو کیا وہ بھوکا مار دے گا ہمیں؟ عجیب تک لگا رکھی ہے لوگوں نے. تو یہ موضوع ذرا ایک اور انداز سے بھی قرآن ذکر کرتا ہے. یہاں کیا مسئلہ؟ کہنے لگے اللہ نے فرمایا کہ ماں ضربہ لک الا جدلا, اے نبی یہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے قصے کے تعلق سے باتیں بیان کر رہے ہیں. بل ہم قوم الخصیمون, بلکہ وہ تو جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں. ابھی انہوں نے کہا کیا, ہمارے معبود بہتر یہ عیسیٰ, تم کہتے ہو کہ ہمارے معبودوں کی ہم جو پرستش کر رہے ہیں یہ شرک ہے اور یہ جہنم میں لے جائے گا, تو لوگوں نے عیسیٰ کی پرستش نہیں کی. معاذ اللہ ثم معاذ, ان کو خدا قرار نہیں دیا, ان کا کیا معاملہ بنے گا پھر؟ استغفر اللہ, یعنی عیسیٰ کا معاملہ کیا بنے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ سخت بات ہے, لیکن قرآن نے نقل کی ہے اور سورہ الانبیاء کے آخر میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سے پہلے سے ہی سلامتی کا معاملہ, خیر کا معاملہ طے ہو چکا, وہ جہنم سے بچائے جائیں گے. بتوں کو تو ڈالا جائے گا, مگر اللہ کے نیک بندوں کو جو پکارا گیا معاذ اللہ, ان کو اللہ کی الوہیت میں معاذ اللہ شریک کیا گیا, پیغمبروں میں سے کسی کو شریک کیا گیا, اللہ کے نیک بندوں میں سے شریک کیا گیا, وہ تو اس سے محفوظ رکھے جائیں گے. جن کے بارے میں اللہ کے ہاں پہلے سے خیر کا فیصلہ ہو گیا, وہ تو اس سے محفوظ رکھے جائیں گے. یہ بات الانبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تفصیل سے واضح فرما دی اس کی آخری آیات میں. یہاں اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, عیسیٰ تو ہمارے ایک بندے ہیں, ہم نے انعام کیا ان پر. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور انہیں ایک پوری مثال بنا دی ہم نے بنی اسرائیل کے لیے. اس کا مزید ابھی ذکر آگے کریں گے انشاءاللہ. فرمایا کہ ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکہ, اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے. فی الارض یخلفون, زمین میں وہ تمہارے جانشین ہو جاتے. اس کے تعلق سے دو تین باتیں علماء نے, اہل علم نے بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے اللہ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتا, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ زمین پہ فرشتے بھی بھیج سکتا تھا. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو, اگر زمین میں فرشتے بستے تو اللہ کسی فرشتے کو پیغمبر بناتا, لیکن زمین پر انسان رہتے ہیں تو اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنا. ایک یہ مستقل موضوع ہے جس کا حوالہ یہاں پر علماء نے تشریح کے اندر بیان فرمایا. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو ایک پاکیزہ مخلوق بنایا, تو اللہ کے انبیاء ہیں تو وہ انسانوں میں سے, مگر وہ پاکیزہ ترین مخلوق ہوا کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ قطعا مطلب نہیں کہ ان کو تم خدا کا درجہ دینا شروع کر دو. جیسے فرشتے بھی اللہ کے مخلوق, انبیاء انسانوں میں سے ہیں, مقدس ترین لوگ ہیں, مگر ہیں اللہ کے بندے, تو ان کا وہ پاکیزگی کا معاملہ, ان کا نیک ہونے کا معاملہ, اس بنیاد پر معاذ اللہ تم ان کو خدا کا درجہ نہ دے دینا, ان کو خدا کی خدائی میں شریک نہ کر دینا. اس بات کو بھی اہل علم نے اس مقام پر بیان کیا. اب ہے بڑا ایک قیمتی نقطہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات, اللہ نے کئی اعتبارات سے اس کو ایک مثال اور اس کو ایک نشانی قرار دیا. آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ, بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے. اب اس کا ایک سادہ مفہوم تو وہ بیان کیا جاتا ہے جو ہمارے ہاں احادیث میں بات موجود بھی ہے کہ قیامت کی آمد سے قبل, یعنی قیامت کے برپا ہونے سے قبل, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. البتہ اب جو تشریف لائیں گے وضاحت ضروری ہے, وہ رسول اللہ علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے, باقی ان کے بھیجے جانے میں اور بھی حکمتیں ہیں. البتہ آئیں گے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی امتی کی حیثیت میں, اور امت میں سے شخص جو امامت کر رہا ہوگا نماز کی, اس کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے. یہ باتیں بھی احادیث میں موجود ہیں, تو اس سے کوئی ختم نبوت نبی اکرم علیہ السلام کی اس پر کوئی زد نہیں پڑتی معاذ اللہ, جیسے کہ بعض لوگوں نے اس طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے. بلکہ سادہ سی بات یہ کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. لیکن یہ جو فرمایا کہ وہ قیامت کی ایک نشانی, اس میں بڑی قیمتی باتیں ہیں. خود عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہے بغیر باپ. خود عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات اللہ نے عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں دیے, حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے, اللہ کے حکم سے. بیدنی بیدنی, اللہ فرماتے میرے حکم سے, میرے حکم سے, میرے حکم سے. اسی طرح اور بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے. تو اللہ کا ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دے. تو لو قیامت آئے گی, سمجھو قیامت آئے گی, اور قیامت کے بعد زندگی دوبارہ تمہیں دی جائے گی قیامت کے موقع پر, اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے, اور وہ اپنے ایک بندے اپنے ایک رسول کے ذریعے معجزاتی توبہ کرا کر دکھانے پر قادر ہے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو پیدا کر کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. تو ان کی ولادت بھی معجزانہ, ان کے معجزے بھی معجزے, اور ان کے ہاتھوں مردہ کا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جانا یہ خود اپنی جگہ ایک معجزہ, اور ان کا دوبارہ تشریف لانا قیامت سے قبل وہ بھی ایک بڑا معجزاتی معاملہ ہوگا. تو جو اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر, عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد پیدا کرنے پر قادر, عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دینے پر قادر, عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دینے پر قادر کہ اللہ کے حکم سے وہ مردہ کو زندہ کرے, اور وہ اللہ جو نے آسمانوں پر زندہ بلند کرنے پر قادر, اور وہ اللہ جو نے قیامت سے قبل دوبارہ نزول دینے پر قادر, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. تو سراپا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا معجزہ اور نشانی بھی, اور یہ کہ وہ قیامت کی ایک علامت, اس کی طرف بھی اشارہ ہوا. فرمایا کہ فلا تمترون نبیہا والتبعون, تو اس بارے میں ہرگز شک نہ کرنا اور میری اتباع یعنی میری پیروی کرنا, ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان, اور شیطان تمہیں روک نہ دے مراد صحیح راستے سے, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس تعلق سے پہلے بھی تفسیری کلام ہو چکا, یہ شیطان ہمارا دشمن, اور ایسا دشمن کہ ہمارے وجود میں, حدیث ہے مسلم شریف کی, یہ ہمارے وجود میں خون کی طرح دوڑتا ہے. کیسے بچیں گے؟ اس کی پناہ میں آنا چاہیے جس اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شیطان کو پیدا کیا ہے. یاد رکھیے شیطان اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا, ہاں اس کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے, بہت بڑا دشمن اور کھلا دشمن, مگر اللہ کے اذن کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو جب اللہ کے سامنے جھک جائے اور اس کی پناہ لے لے, اس کے سامنے گڑ گڑائے, اس سے مانگ لے, تو اللہ سبحانہ وتعالی اس شیطان سے ہماری حفاظت بھی فرمائے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ ولا یصدنکم الشیطان, اور شیطان تمہیں روک نہ دے مراد صحیح راستے سے, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولما جاء عيسى بالبينات, اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیوں کے ساتھ, قال قد جئتكم بالحکمہ, تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ آیا ہوں. اس سے ایک مراد وہ حکمت بھری باتیں بھی ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں موجود ہوا کرتی تھیں. شریعت تو وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی, یہ نوٹ کر لیجئے گا. جب ہم کہتے بنی اسرائیل, تو یہ بنی اسرائیل امت بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی ہے اور شریعت عطا ہوئی ہے, تب یہ امت بنے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 14 صدیوں کا فرق ہے, تقریباً 1400 برس کا. اور بنی اسرائیل کے آخری رسول, بنی اسرائیل کے آخری رسول وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. جب وہ تشریف لائے تو شریعت تو وہی موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی تھی, البتہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. انجیل میں شریعت کا بیان, قوانین کا بیان, لاز کا بیان کم ہے, کیونکہ شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی تھی. البتہ انجیل میں حکمت بھری باتیں بہت ساری ہیں, پیربلز یعنی تمثیلات بہت ساری ہیں, مثالیں بہت ساری ہیں, اور پھر بڑی خوبصورت اور حکمت بھری تعلیمات بھی ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ اب انجیل میں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں, وہ بھی ایک معروف بات ہے. البتہ تورات میں شریعت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, اور انجیل میں حکمت بھرے مواعظ, وعظ و نصیحت, اور حکمت بھری باتیں وہ بہت ساری بیان ہوئیں. فرمایا کہ قال قد جئتکم بالحکمہ, فرمایا کہ بے شک میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ آیا ہوں. ولیبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ, اور تاکہ اس بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو بہت سی باتوں کو واضح کر دوں. یہود نے بعد میں گڑبڑ پیدا کی اور بہت ساری باتوں کے اندر جو ہے وہ غلط سلط باتوں کو شریعت کے نام پر پیش کرنا شروع کر دیا, تو اختلافات جو پیدا ہوئے ان اختلافات کو رفع کر دیا جائے اور صحیح بات لوگوں کے سامنے آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام فرمارے میں اس لیے بھی آیا تاکہ جن بہت ساری باتوں میں تم اختلاف کرتے اس کی تمہارے سامنے میں وضاحت کر دوں. فتق اللہ واتعون, بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ, اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر, اور پیغمبر کی اطاعت, پیغمبر کی اطاعت, پیغمبر کی اطاعت. یہ چھوڑتے تو معاشرے تباہی کا شکار ہوتے ہیں, یہ چھوڑتے تو معاشرے
باوجود اس کے کہ ظاہری اعتبار سے بڑی چمک دمک ان میں ہوتی ہے مگر اندر سے وہ قومیں کھوکھلی ہوتی ہیں اور بالآخر مٹا دی جاتی ہیں، برباد کر دی جاتی ہیں. یہ قرآن جو پچھلی قوموں کا ذکر کرتا ہے ایسے قصوں کے طور پر نہیں کرتا، بڑے ڈیل ڈول ان کے پاس تھے، بڑے جسم ان کے پاس تھے، بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، بڑے وسائل ان کے پاس تھے، بڑی انجینئرنگ ان کے پاس تھی، محلات وہ پہاڑوں کو تراش کر بنا دیا کرتے تھے. فرعون کے پیرامڈز آج بھی کھڑے احرام مصر، ونڈرز آف دا ورلڈ میں شامل ہیں، عجائبات عالم کے اندر شامل ہیں، مگر بنانے والا کدھر ہے؟ اس کی لاش پہ عبرت اللہ سبحانہ وتعالی نے بنا دیا. تو یہ محض قصے نہیں، یہ پوری پوری ہدایت کی باتیں جو رب کائنات ہیں قصوں کے ذریعے ہمیں عطا فرمائیں. ہر پیغمبر کی دعوت یہ رہی، اللہ کا ڈر اور پیغمبر کی اطاعت. اور جب ان اصولوں سے قومیں انحراف کرتی ہیں تو گندگی کا ڈھیر بنتی ہیں. ختم نبوت ہو گئی ہے مگر نبی علیہ السلام کی لاہوی تعلیم اور آپ کا اسوہ موجود ہے. اور دنیا کی تاریخ آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کرنٹ ایشوز کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب جب الہامی تعلیم بائی پاس ہوئی ہے، جب جب الہامی تعلیم بائی پاس ہوئی ہے دنیا نے تباہی دیکھی. آج بھی کیا ہے، آج ایک ہم کہتے ہیں ایڈوانس کنٹریز ہوتی ہیں، ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، اور جن کے ویزے کچھ عرصے تک پہلے ملنا لگتا تھا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا ہے. اب جو مارے پڑی ہیں تو 14 طبق روشن ہو رہے ہیں، پاکستان بہت سے لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین. جی تلخ بات ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے. پھر کہتے ہیں پاکستان پاکستان ہی ہوتا ہے، پاکستان پاکستان ہی ہے. یہ میں ایسے افراد کے جملے آپ کو سنا رہا ہوں جو 40-40 سال ویسٹ میں گزار کر واپس آئے ہیں. ٹھیک، بہرحال سی آئی کی ایک رپورٹ کچھ عرصے پہلے شائع ہوئی، اس کا ایک حاصل میں آپ کے سامنے رکھوں. سی آئی کی وہ رپورٹ بتاتی ہے کہ دنیا کی 30% آبادی ایڈوانس کنٹریز میں رہتی ہے، 30% لوگ دنیا کے وہ ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں، اور 70% لوگ وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں گی، ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک ہوں گے یا بیکورڈ ہوں گے جن میں ہمیں بھی شامل کیا جاتا ہے معاذ اللہ. تو 30% رہتے ہیں ایڈوانس کنٹریز میں، 70% رہتے ہیں ترقی پذیر ملکوں میں. لیکن انٹرسٹنگلی وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے 70% جرائم وہ 30% آبادی میں ہو رہے ہیں، اور دنیا کے 30% جرائم وہ 70% آبادی میں ہو رہے ہیں. 70% کے سارے لوگ بہت اچھے کوئی نہیں ہے، معاف کیجئے گا، خوش فہمی مبتلا نہ ہو، لیکن سوال ہے کہ ان 30% کے پاس بہترین ٹیکنالوجی، بہترین سسٹمز اور سوشل ویلفیئر پتہ نہیں کیا کیا سارا کچھ موجود ہے، تو 70% جرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر 30% ایڈوانس کنٹریز ہیں، بہترین سسٹمز ہیں، بہترین ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے، تو بابا 70% جرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ اور حیرت انگیز بات، جن کو آج ہم دنیا کی سوشل ویلفیئر اسٹیٹس کہتے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، جہاں دنیا میں خوشحالی سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، پر کیپیٹا انکم سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، حیرت انگیز بات یہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں انہی ملکوں میں ہوتی ہیں. کیوں بھائی؟ خوشحالی ہے، ٹیکنالوجی ہے، سوشل ویلفیئر ہے، یہ ہے وہ ہے، الاؤنسز ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر خودکشی کا ایگو کر رہا بھائی، ہے نا ہی مسائل دنیا کے. جب مقصد زندگی واضح نہ ہو، خالق سے رابطہ نہ ہو، اصل ڈیسٹینیشن کلیئر نہ ہو، تو پھر یہ نتائج آتے ہیں، 30% آبادی میں 70% جرائم ہوں گے، اور خوشحال ترین ملکوں کے اندر خودکشیاں دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گی. اس لیے میں نے عرض کیا ہر پیغمبر نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی، اللہ اس سے ڈرو، وہ اطیعون اور میری اطاعت کرو. آگے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کیا کہلوایا جا رہا ہے، وہ جو مشرکین مکہ معاذ اللہ چلا رہے ہیں، کیا سمجھایا جا رہا ہے ان کو، کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، ان اللہ و ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو. یہ کلیئرٹی بار بار قرآن دیتا ہے. لوگوں نے گڑبڑ کی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں معاذ اللہ، وہ لوگوں نے غلطی کی ہے. ان کی تعلیم کیا ہے، ان اللہ و ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ جو راستہ صراط مستقیم جس کی ہم دعا کرتے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے، اللہ ہمارا ہو جائے، اللہ سے ہم راضی ہو جائیں، وہ یہ راستہ ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر گروہ نے آپس میں اختلاف ڈالا، پروٹیسٹنٹ کا کوئی عقیدہ بن گیا، کیتھولکس کا کوئی عقیدہ بن گیا، آرتھوڈاکس کا کوئی عقیدہ بن گیا، کوئی کہہ رہا وہ خدا ہے معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا تین خداؤں میں سے خدا ہے معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. قرآن نے اس کا ایک بڑا دلچسپ جواب دیا، دو سادہ سے جواب بڑے دلچسپ. فرمایا کہ دیکھو، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دے بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. تم یہ سمجھو کہ معجزانہ ولادت ہو گئی، اور یہ معجزات ان کو اللہ نے عطا فرما دیا تو اس بنیاد پر ان کو خدا ماننا شروع کر دو. تو بھائی آدم کو دیکھو علیہ السلام, عیسیٰ کا بغیر والد پیدا کیے گئے تو آدم تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے, زیادہ تو ان کا حق بنتا ہے پھر معاذ اللہ. لیکن ایسا نہیں. تو ایک تو سارا جواب قرآن نے یہ دی. دوسرا جواب کیا دیا, سبحان اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بی بی مریم کو بھی ایک عقیدہ ان کا ہے. آپ کے علم میں نا تثلیث, ٹرینیٹی, تثلیث کا عقیدہ معروف تو کیا ہے, گاڈ دی فادر, گاڈ دی سن, گاڈ دی ہولی اسپرٹ, خدا, بیٹا اور جبرائیل معاذ اللہ, یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں اور تینوں اپنی جگہ خدا ہیں, استغفر اللہ. ایک اور بھونڈی ترین تقسیم ہے, گاڈ دی فادر, گاڈ دی سن, گاڈ دی مدر, استغفر اللہ, خدا, مریم اور عیسیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بدترین ہے. تو بہرحال ایک طبقہ کہتا ہے خدا, ایک طبقہ کہتا ہے تین خداؤں میں سے خدا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ہے ان کے خود اپنے اختلافات. یہ ہم مسلمان اپنے معاشرے کے اندر تین چار مکاتب فکر کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں, یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, اور کتنے گن سکتے ہیں آپ, ایک آدھ اور گن لیں گے آپ. ان غریبوں کا مسئلہ ہے کہ ان غریبوں کے ہر چوراہے کی چرچ کی بائبل ہی الگ ہے, ہر چوراہے کی چرچ کی بائبل ہی الگ ہے. آپ کسی مکتب فکر کی مسجد میں چلے جائیں, کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں, ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں, باقی تفصیل اپنی جگہ پر ہے. تو یہ جو ہم کبھی کبھی اپنے چند مکاتب فکر کے کچھ ظاہری اختلافات کو دیکھ کر, وہ بھی کچھ جذباتی لوگوں کی باتیں سن کر اور پڑھ کر پریشان ہو جاتے ہیں, اگر عیسائیت میں جا کر دیکھیں گے اس وقت کی تو پتہ نہیں کیا کریں گے, اور آپ خودکشیاں کر لیں گے. پھر ان کا خدا ہی ایک نہیں ہے, استغفر اللہ. وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ خدا, وہ کہتے ہیں تینوں مل کر خدا ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں اللہ ہی خدا, وہ خدا ہی عیسیٰ بن کر آگے, چھٹی ختم, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قدر مباحث ہیں. فاختلف الاحزاب من بینہم, پس گروہ نے آپس میں اختلاف کر ڈالا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم, پس ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے ظلم کیا دکھ دینے والے دن کے عذاب سے. ایسے بھونڈے, گندے, برے عقیدوں کے رکھنے والوں کا انجام پھر وہ دردناک عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر رکھے اور صحیح دین سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.